الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد للنبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وقال قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر قابل صد احترام احباب گرامی انتہائی معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے اللہ جل شانہ نے آپ کے درمیان یہ حاضر ہونا نصیب فرمایا امسال ماہ مبارک کا یہ پہلا پروگرام ہے کہ جس کا انعقاد ہے ابتدان مخاطب کرتے ہوئے خواتین و حضرات کے ساتھ لفظ معزز جہاں تعظیم ہے جہاں عزت ہے لیکن ان تمام عزتوں کے ساتھ میرا ایک مقصد اور بھی اس تعظیم کا ہے کہ تعظیم اس کی ہوتی ہے جہاں بات عزت کی ہوتی ہے اور عزت اعمال سے ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دین اسلام پر ہم جمع ہیں اس سے بڑھ کر اور اعزاز کا کام کیا ہو سکتا ہے رب کائنات ہم تمام کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے ہر ایک کا ایک ایک قدم قبول فرمائے اور جو مقصد ہے اللہ کریم ہمیں اس بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آگاہی وہ محبت وہ شوق عطا فرمائے کہ ہر روز ہماری زندگیاں ہمارے امور ہمارے کردار ہمارے کلام ہماری نگاہ و سما ہر پہلو سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ایک مختصر احادیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اور اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر اللہ سے معافی چاہتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی چاہتے تو ضرور اللہ کو قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔ دوسرے حصے میں جو حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہر شے کی صفائی کا کچھ نہ کچھ نسخہ پیدا فرمایا ہے اور جو قلوب کی صفائی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آواز تھوڑی گونج کم کرو، میں اونچا نیچا بولتا رہوں گا، ایک جگہ رہنے دو۔ ماہ مبارک ربیع الاول آتا ہے، وطن عزیز کی طول و عرض سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک ولادت باسعادت کی نسبت پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے، سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ کی حیات طیبہ پر لوگ بیان کرتے ہیں اور شرف نصیب ہوتا ہے مخلوق خدا کو سماعت کا۔ اور یہ ماہ مبارک اس کا تقدس، اس کا لحاظ، یہ بنیاد ہے ولادت باسعادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دار دنیا میں تشریف لائے تو یہ ماہ مبارک ہے، اور یہی ماہ مبارک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی یہی ماہ مبارک ہے. ولادت باسعادت کی نسبت 12 ربیع الاول پر کلی اتفاق نہیں ہے، لیکن دار دنیا سے پردہ فرمانے پر کلی اتفاق ہے، بہت بڑا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے جب پردہ فرمایا تو 12 ربیع الاول تھی. میں آپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ہم عمر ساتھیوں کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں، ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جو ہمارا انداز زندگی ہے، اگر آپ اپنی دہی زندگی کو یاد فرمائیں تو آپ کو 12 وفات کا دن یاد ہوگا کہ جہاں کچھ نہ کچھ پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی، استغفار اور درود شریف کی تسبیحات کی جاتی تھی، اور اسی لیے کی جاتی تھی کہ یہ 12 وفات کا دن ہے. اللہ جل شانہ خالق کل کائنات، اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا فرمائی، کتنے جہان پیدا فرمائے، ہر جہان میں کتنی مخلوق، کتنی اقسام، ہر قسم میں کتنا عدد، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن رب کائنات کی رحمت اور اس کا کرم ہر شے کو ہر لمحے درکار ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام مخلوق کو اللہ رب العالمین کی جو رحمت نصیب ہو رہی ہے، قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ، اللہ کریم نے آپ کو مخلوق کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا ہے، تو ہر کسی کا ہونا، ہم تو ضروریات کی بات کرتے ہیں، ہر کسی کا ہونا جو ہے، اس کا ہونا بھی اللہ کریم کی رحمت سے ہے. تو ضروریات، ان کے اسباب، ان کی تکمیل، یہ بات کی باتیں ہیں، جو کچھ ہے یہ سارا اللہ کی رحمت سے ہے، اور اللہ جل شانہ نے باعث رحمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. ولادت باسعادت کی جب بات آتی ہے تو بحثیت مسلمان ہی نہیں، بحثیت انسان ہی نہیں، بحثیت مخلوق ہی نہیں، چاہے وہ خاک کا ایک ذرہ ہو یا آسمان کی وسعتوں کی بات ہو، کل خلق اس کو منائے، ہمیشہ منائے، لمحہ لمحہ منائے، تو بھی یہ حق ادا نہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث رحمت ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو، اس اشرف الخلق کو جو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو جو شے جس مقصد کو ہوتی ہے، اس کی تکمیل کے ذرائع اس میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مقصد کو پا سکتی ہے. اگر آج میں اس مائک پر بات کر رہا ہوں تو یہ اس اپنے مقصد کی تکمیل کر رہا ہے، تو یہ یہاں ہے، وگرنہ یہ بدل دیا جاتا. اسی طرح جب انسان کو دیکھتے ہیں تو اشرف الخلق ہونا کیا ہے؟ اشرف الخلق ہونا کیا؟ پیدا ہونا، افزائش نسل کا ہونا، صحت اور بیماری کا ہونا، پسند اور ناپسند کا ہونا، صحت اور بیماری کا ہونا، زندگی اور موت کا ہونا، اگر یہی حیات ہے تو ایک چڑیا کی زندگی اور اس اشرف الخلق کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک چوپائے کی زندگی اور اس اشرف الخلق کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ بھی دانہ دن کا چننے کے لیے بچوں کی پرورش میں اس کا اڑنا سکھاتی ہے. اگر مچھی کا بچہ ہے تو رب کائنات نے اسے یہ قدرتی طور پر حصہ عطا فرمایا کہ اسے تیرنا آتا ہے. کسی کی ضرورت اڑنا ہے تو رب کائنات نے اسے یہ قدرت عطا فرمائی ہے، اور کہ اسے تخلیقی طور پر یہ حصہ عطا فرمایا کہ وہ اڑنا سیکھتا ہے اور اڑتا ہے. اور اس کی بھی صحت اور بیماری ہے، ان کے بھی گھونسلے ہیں، ان کا گھر بھی ہے، ان کی افزائش نسل بھی ہے، اور ان کی بھی صحت اور بیماری، زندگی اور موت ہے. اگر یہی کچھ جس روش پر آج ہم قائم ہیں، کہ افزائش ہو، گھر تعمیر کیا جائے، ذرائع ایسے اختیار کیے جائیں کہ جہاں سے ہمیں آمدن نصیب ہو سکے، جہاں سے ہماری ضروریات پوری ہو سکیں، اور ہم اپنی زندگیوں کو ماں اس لیے اس ان تربیت گاہوں میں لے جائیں کہ جس سے دنیا کا اختیار ہم تک پہنچ سکے، اور اسی ہنسی اور اسی رونے میں، انہی صحت اور بیماریوں کے مسائل میں، اور یہیں زندگی اور موت یہی تکمیل کر پائے تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو جب آپ آج کے اس موضوع کو دیکھیں گے تو آج کا یہ مبارک موضوع نہ صرف تجدید محبت اور تجدید اظہار ہے ایک امتی کا، بلکہ یہ وہ حصہ بھی ہے کہ جہاں سے ہم اپنا جائزہ لے پائیں کہ رب کائنات نے مخلوق پر کتنا کرم فرمایا کہ اس نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ مخلوق میں نے پیدا کی ہے، ان کی بنیاد عبادت ہے، کوئی مخلوق میں سے ایک لحظے کو عبادت کے لیے انقطاع کرے وہ نہ صرف اس کی زندگی رکتی ہے بلکہ وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اے انسان اور اے جن، تمہیں ہم نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے، اور جس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے اس نے وہ خصوصیات نہ عطا فرمائی ہوں گی کہ جن سے ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں، جن سے ہمیں یہ ادراک ہو سکے کہ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ مجھے کیا ارشاد فرما رہا ہے، میری کیا تربیت فرما رہا ہے، میری جو ضروریات رب کائنات نے مجھ سے وابستہ کی ہیں اور اس جہان فانی میں جو اسباب اس نے پیدا فرمائے ہیں اور اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان تمام امور میں جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے، اور کون سے حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر میرا اختیار ہے کہ وہ میرا امتحان ہے، اور کون سے ایسے حصے ہیں جو رب کائنات کے وہ فیصلے ہیں کہ جن سے میں گزر نہیں سکتا۔ ہر حصے کی پہچان، میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ذات کی بھی پہچان اگر نصیب ہو تو بھی کلام ذاتی سے ہے، اور ذات کی پہچان میں بھی اگر کوئی ماحصل ہے تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں ان صدیوں کا، یقیناً یہ صدیوں کی دوریاں ہیں، ان صدیوں کی دوریوں کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسول کی جماعت مبعوث فرمائی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کریم نے یہ مخلوق پر احسان فرمایا کہ جہاں اس کے خلق کی استطاعت ختم ہوتی ہے، ایک بات تو وہ پہچان سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، کوئی ایسا ہے جس کا اختیار کلی ہے، جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے اور وہ خود بے نیاز ہے، اس سے آگے کیا جان پاتی، کیا اسے معلوم ہوتا کہ اس کا نام اللہ ہے، کیا اسے معلوم ہوتا کہ اس کے حضور عبادت کے لیے رکوع سجود کیسے ہیں، کیا اسے معلوم ہوتا کہ کن باتوں پر وہ راضی ہوگا، کیا اسے معلوم ہوتا کہ کون سی وہ باتیں ہیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہوں گی، کیا اسے معلوم ہوتا کہ یوم الست کیا ہے، کیا اسے معلوم ہوتا کہ اس دار العمل سے میں گزر کر لحد میں اتروں گا عالم برزخ ہوگا، کیا وہ جان پاتا کہ منکر نکیر لکھ رہے ہیں، روز معاشر سور پھونکا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، میری کتاب میرے ہاتھ میں دے کر پوچھی جائے گی کہ لو اپنے اعمال نامہ، آج اپنا حساب خود کر لو، کیا وہ جان پاتا، کیا وہ جان پاتا جو شرائطی ایمان ہیں، کیا وہ جان پاتا اخروی حیات جو افضل آباد ہے، کیا وہ جنت کی نعمتوں کو جان پاتا، کیا وہ جو دوزخ کی سختیاں ہیں ان کی شناسائی کو سمجھ پاتا، ان کی حقیقت جان پاتا۔ تو جب ان امور کو آپ دیکھتے ہو تو کتنا اس نے احسان فرمایا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا شرف ہے، ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ تو محترم خواتین و حضرات، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم تمام اپنی زندگی کے اس حصے میں اپنی سعادتیں فرصت کی بسر کر رہے ہیں کہ جو امتحان، ماں کا پیٹ یقیناً ایک جہان ہے، یوم الست پر قرآن بیان فرماتا ہے، قبر کی گور پر قرآن و حدیث ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کے حصے بیان فرمائے جاتے ہیں، لیکن تمام حصوں میں جو حیات کا یہ پہلو ہے کہ جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ امتحان ہے. اس پر، اس کے لیے پیدا فرمایا گیا، اس پر نتائج کا انحصار ہے. تو جب آپ ان تمام امور کو سمجھتے ہوئے پھر آپ آئیں ماہ مبارک ربیع الاول پر، آپ آئیں بارہ ربیع الاول پر یا ولادت باسعادت کی نسبت، آپ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ بارِ الٰہ تمام مخلوق پر تو نے احسان فرمایا کہ ہم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے. جب آپ اس حقیقت کو جان پائیں گے تو پھر آپ یقیناً یہ بھی جان پائیں گے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے. پھر یقیناً میں اور آپ جان پائیں گے کہ اس مشت غبار کو اللہ جل شانہ سے شرف ہم کلام کرنا، یہ مقصد بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر محض ولادت باسعادت پر رک جائیں گے تو احکامات دین تو بعثت رحمت عالم سے نصیب ہو رہی ہیں. اگر نسبی رشتے کی بات کی جائے تو نسبی رشتہ کتنوں کو نصیب ہے، لیکن ایمانی کی نصیب بات کی جائے تو میں اور آپ جیسے بھی گناہگار ہیں، دعوی ایمانی کے ساتھ امتی ہونے کا رشتہ ہمیں بھی یہ شرف نصیب. اور میں اکثر دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا کہنا، ہمارا سننا وہ ادراک نہیں رکھتا کہ جب لحد میں اتریں گے تو سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا کتنا شرف ہے. تو جب آپ ان پہلوؤں کو دیکھیں تو جو دنیا کے جن حصوں میں، جن اندھیروں میں بھی ڈوب جائے، جتنی غلطیاں اور گناہوں اور کتنی ہی درجہ غلطیوں کے عبور کرتا چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی وسعتیں گناہوں سے بھر دی جائیں تو بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے. تو وہ جو پلٹ کر اللہ جل شانہ کے حضور بندگی کا رشتہ ہے، تو جب اس نزاکت کو پہنچیں گے تو سمجھ آئے گا کتنا احسان فرمایا اللہ نے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور جب آپ کی عقیدت اور محبت کی بات آتی ہے تو دعویٰ، اعلان، یہ جو بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ اعمال شہادت ہوتے ہیں، کردار شہادت ہوتی ہے کہ جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس کے اعمال و کردار کیا ہیں، کیا وہ اس کے مطابق ہیں کہ جو اس کا دعویٰ ہے. تو جب ہم آج ان عقیدت بھری محافل کا انعقاد دیکھتے ہیں تو کتنی ہی محبت کے پہلو ملتے ہیں، کتنا ہی اظہار ملتا ہے، کتنا ہی درد ملتا ہے. کیا یہ درد، یہ محبت، یہ اظہار ہم اپنی زندگیوں میں لے کر جاتے ہیں؟ کیا ہمارے کلام میں سچائی ہے؟ کیا ہماری نگاہوں میں حیا ہے؟ جب ان تمام امور کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ جہاں اس ماہ مبارک ربیع الاول کا منانا ہے، اس تجدید محبت و عہد کا دیکھنا اور جاننا ہے، وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو میرے اعمال و افکار ہیں وہ کیا ہیں. تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو یہ بات بڑی واضح سمجھ آئے گی کہ امتی کا رشتہ کسی ایک مہینے میں قید نہیں ہو سکتا، امتی کا رشتہ کسی ایک ہفتے میں، کسی ایک دن، کسی ایک ساتھ میں قید نہیں ہو سکتا، بلکہ امتی کا تو وہ رشتہ ہے جس کا اعلان تا حیات رہتا ہے، جس اعلان کے ساتھ وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو سوالوں میں حاضر رجل کا بھی اس سے سوال ہوتا ہے. اور یہی رشتہ اسے وہ پہچان دیتا ہے کہ جہاں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوتا ہے وہاں وہ شہادت دیتا ہے. یہی رشتہ ہے کہ اس رشتے پر بات حوض کوثر تک پہنچے گی، یہی رشتہ ہے کہ جس رشتے پر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے. آج ہم بات کرتے ہیں عہد صحابہ کی، ہم بڑے آسانی سے ایک بات اور ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو صحابی رسول تھے. یقیناً وہ صحابی رسول تھے. آپ سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں، عہد صحابہ کے واقعات دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان مبارک وجودوں پر جب تلوار کی ضرب لگی انہیں زخم آئے, ان کے مبارک خون بہ گئے, انہیں کوڑے مارے گئے, ان کے وجود پھٹ گئے. ان مبارک وجودوں کو ادھیڑ کر تپتی ریت اور کنکروں پر سلایا گیا تو وہ مبارک وجود جلے, اور ان مبارک وجودوں پر پتھر پیٹ پر باندھ کر وہ وقت گزارا گیا کہ جب کھانے کو کچھ نہ تھا. اور کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایسی زندگی بسر فرمائی ہے, کوئی کسی حیثیت کا بندہ کسی دور میں کسی پہلو سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتباع مشکل ہے. اس لیے کہ جب ایک صحابی رسول نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا کہ بھوک سے پتھر باندھا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک اٹھایا, دو پتھر باندھ رکھے. کسی کے پاس کوئی جواز نہیں زندگی کے کسی پہلو میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے پیغمبر نے ایسی مبارک زندگی بسر فرمائی, اور یہی شیوا اور یہی شان ہے اللہ کے انبیاء کی, اللہ کے رسولوں کی. اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, فرمایا اور ہم نے ہر رسول کو اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. آپ صلح حدیبیہ کے موقع کو یاد فرمائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بعد آپ نے خواب میں مکہ المکرمہ میں داخل ہونا اور احرام کو دیکھا. آپ نے سفر اختیار فرمایا عمرے کا اور ہتھیار محدود رکھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ محسوس ہو کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور جب آپ ایک مسافت کے فاصلے پر تھے تو جس اونٹنی پر آپ سوار تھے وہاں وہ اونٹنی بیٹھ, اور آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد لگ بھگ 1400 بیان کی جاتی ہے, مدینہ منورہ سے کم تعداد چلی, پھر ساتھ شامل ہوتے ہوتے لگ بھگ 1400 تعداد بتائی جاتی ہے. اور عرض کی کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے قیام فرمایا ہے یہ تو جگہ خشک ہے, اس کے تو کنویں خشک ہو چکے ہیں اور یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مواقعوں پر کسی کنویں میں اپنا تیر دے کر بھیجا اور کسی کنویں میں لاب دہن ڈالا, کہیں آپ نے اپنے پانی کے مشکیزے پر ہاتھ مبارک رکھا, نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان سے سیر ہوئے بلکہ جو سواریاں تھیں جو گھوڑے اور اونٹ تھے ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی گئی. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں عہد ہوگا, یہیں گفتگو ہوگی, یہیں لوگ آئیں گے. تو جب آپ نے ان کا سوال کہ یہاں آپ نے جو اونٹنی روکی تو آپ نے سادہ سی بات فرمائی, اس اونٹنی کا روکنا اور اس اونٹنی کا بیٹھنا باذن اللہ ہے, اللہ کے حکم سے. اور جب بات چلی, موضوعات آئے, گفت و شنید ہوئی, اہل مکہ نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری مرضی کے بغیر آپ داخل ہو سکیں, تو ہم بڑی جوان مردی سے لڑیں گے, اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو گئے, بے شمار پہلو اختیار کیے کہ کوئی بس چل جائے آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے. اس میں میں آپ کو امتی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ امتی کسے کہتے ہیں, اس امتی کی راہ میں نشان منزل ہے کیا, عقیدت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں. ان کیفیات سے آشنا ہونا ہو تو اسی مبارک زمانے میں جانا ہوگا, وہیں کے مبارک واقعات دیکھنے ہوں گے تاکہ ہم حقیقت جان پائیں. اور جو جواز اپنی کمزوریوں کا ہم شب و روز گھڑتے ہیں اس سے ہماری نجات ہو سکے, جان چھوٹ سکے. تو جب وفود کا آنا جانا ہوا تو کم از کم 4-5 وفود آئے, گفتگو ہوئی, اور ہر وفد نے ایک بات کہی کہ آپ جہاں آئے ہیں اہل مکہ بڑے سخت ہیں, بڑی لڑائی کو تیار ہیں, آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ کے رفقا آپ کو چھوڑ جائیں گے. یہ بات تقریباً تمام جو لوگ آئے بات کرنے کی ان کی باتوں میں یہ بات تقریباً ایک جیسی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وفد کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ہم امن سے آئے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کو آئے ہیں. اور جب یہی بات ہو رہی تھی تو پھر عروہ بن مسعود سقفی، ایک ایسا شخص جسے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں جانا اور ان درباروں میں گفتگو کا موقع ملا، تو اسے کہا گیا، اور وہ طائف کے علاقے سے ایک سردار تھا اور اپنے قبیلے کے لوگ لائے ہوا تھا مکہ میں ان کی معاونت کے لیے. تو جب اس کا چناؤ کیا تو اس نے کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو، جو بھی تمہاری کہی ہوئی بات پر سفارت پر جاتا ہے تو پلٹتا ہے، تو تم اس کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے ہو، تو میں تمہارے اس ناروا سلوک کے سبب نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا جتنی سفارت کاری تو نے کی ہے، جن جن درباروں میں تو گیا تجھ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں، تو جا ہم تیری بات کا لحاظ رکھیں گے. اور وہ بندہ جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے بات اور گفتگو جو شروع کی تو وہی بنیادی باتیں پہلے کہ یہ اہل مکہ چیتے کی کھالیں پہنے بیٹھے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے رفقا کو نقصان پہنچا دیں گے، اور یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کتنے قبائل کے اور کتنے علاقوں کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ آ کر کیا آپ کے خاندان کے لوگوں کو بکھیریں گے. یہی باتیں کرتے پھر اس نے یہ جب بات کی کہ آپ کے رفقا آپ کو چھوڑ جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا. آپ نے کہا لا توزہ کے چیتھڑوں کو جا کر تو بوسہ دے، یہ تو نے کیا کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا چھوڑ جائیں گے. تو یہی باتیں وہ کرتا ہوا آپ کے قریب بیٹھا تھا، اور قدیم عرب میں یہ رواج تھا کہ جب انس کے لیے دو ایک حیثیت کے لوگ بیٹھتے تھے تو داڑھی میں ہاتھ رکھتے تھے، بالوں پر ہاتھ پھیرتے تھے کہ اس سے انس ہو، لحاظ ہو، احترام ہو ایک دوسرے کا. تو اسے بھی گمان تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، اسے بھی گمان تھا کہ میں اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے سردار ہوں، اسے بھی یہ تھا کہ مجھے اہل مکہ نے مقرر کیا ہے کہ ان کی طرف سے بات کروں تو میری بھی حیثیت ہے. لیکن نور ایمان بتاتا ہے کہ تیری حیثیت اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. اور جب یہ باتیں کر رہا تھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کھڑے تھے، اور اس نے ریش مبارک میں ہاتھ پھیرا تو انہوں نے اپنے دستے پر، تلوار کے دستے پر ہاتھ مارا اور اسے کہا اپنا ہاتھ روک لے کہ اس سے پہلے کہ میری تلوار کا وار تیرے ہاتھ پر ہو جائے. اس نے کہا اتنا سخت نوجوان کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا تیرا بھتیجا ہے. اسی شخص کا بھتیجا ایمان لا کر صحابی رسول تھا، اور جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا، اسے گوارا نہ تھا کہ سردار ہو، میرا چچا ہو، لیکن شان رسالت میں کوئی تجاوز ہو سکے اسے یہ گوارا نہ ہوا. وہ باتیں کرتا رہا، گفتگو کرتا رہا، آپ نے ایک ہی بات فرمائی کہ ہم امن سے آئے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کو آئے ہیں، عمرہ کی نیت سے آئے ہیں. تو جب وہ پلٹ گیا تو جو اصل بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ پلٹ گیا تو اس نے اہل مکہ کو کیا کہا؟ اس نے کہا اے سرداران قریش، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار، نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، وہاں جانے کا، گفتگو کا موقع ملا ہے، میں نے ایسا ادب اور تعظیم کسی دربار میں نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. آپ کی طرف نگاہ کوئی نہیں اٹھاتا کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا گستاخی نہ ہو، آپ جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں ہر کوئی نگاہ نیچے کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں اور ہر کوئی پورے زور سے دوڑتا ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک کسی طرف پھینکتے ہیں، ہر کوئی لپکتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں پر لوں، اور جسے وہ لعاب مبارک نصیب ہوتا ہے, عزیز لے اس کو لے جا, اور جسے وہ لعاب مبارک نصیب ہوتا ہے وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا ہے, اپنے سینے پر ملتا ہے, اور محسوس کرتا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان. اور فرمایا جب آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسے سرنگوں ہو کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں تو بھی نہ اڑے, اتنا متوجہ اور اتنا احترام سے بیٹھتے ہیں. اس نے کہا اے قریش کی جماعت, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ان محبت کرنے والوں پر تم غلبہ پا چکو, ان میں سے آخری ایک بھی بچا تو آپ پر قربان ہو جائے گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچانے. پھر آگے واقعہ آتا ہے حضرت عثمان غنی کا, لیکن میں آپ کو بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, عروہ بن مسعود سخفی وہ شخص ہے کہ جسے درباروں تک رسائی تھی اور صلح حدیبیہ میں مرکزی کلام کا موقع ملا, لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جسے بعد میں ایمان نصیب ہوا اور صحابی رسول ہونا یہ فضیلت نصیب ہوئی. اس نے جو اہل مکہ کو روداد آنکھوں دیکھی سنائی, اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس روداد کی تلاش ہے آج ہمیں اپنے سینوں میں, اپنی سوچوں میں, اپنے معاشروں میں, اپنے ملک اور قوم میں. اور اگر وہ سوچ اور وہ فکر نہ ہو تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن حالات سے میں اور آپ دوچار. اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ایک روایت ملتی ہے, بعض مفسرین کرام نے اسے تحریر فرمایا اس واقعے کو, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3 روز گزر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اثر میں جلوہ فروز ہوئے, 3 دن گزر گئے, ایک عربی شخص آیا, دیہاتی شخص آیا, آ کر قبر کے پاس گر گیا, زاروں زار روتا تھا, زاروں زار روتا تھا, اور قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ پڑھتا تھا ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار آ گیا ہوں, میں حاضر ہو گیا ہوں, میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں, اور میرے اللہ نے فرمایا کہ جو حاضر ہو اپنی گناہوں کی بخشش مانگے اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں, اللہ کریم غفور الرحیم اسے بخش دے گا. یا رسول اللہ میں گنہگار آ گیا ہوں, اللہ کا فرمان ہے میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں, میری معافی کی آپ بھی دعا فرمائیں. اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو موجود افراد تھے انہوں نے اس کی معافی کا اعلان روز اثر سے سنا کہ اللہ نے تجھے معاف فرمایا. وہ درد چاہیے, وہ محبت اور وہ عشق چاہیے اس حاضری کے لیے, میں اور آپ بھی تو جالی مبارک پر جاتے ہیں, میں اور آپ بھی تو باب السلام سے گزرتے ہیں, آج ہمارے عزیز و اقارب بھی تو وہاں جاتے ہیں, کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم رواجات کی نظر ہو گئے, کہیں ایسے تو نہیں کہ ہماری خوراک حلال نہ رہی, ہمارا پہننا اوڑھنا ظلم کا ہے, کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں, ہم کرتے کچھ ہیں, ہمارے انداز کچھ ہیں, ہماری سوچیں کچھ ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے. جیسے بھی ہے وہاں جو حاضری ہے صدق سے حاضر ہو جا, تمام امت کا اتفاق ہے, فروغ حصوں میں اپنی بات آ سکتی ہے, لیکن یہاں کلی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اثر میں اسی طرح جلوہ افروز ہیں جیسے آپ حیات دنیا میں تھے. آج بھی ادب کے وہی اصول ہیں, آج بھی وہاں بلند آواز سے بات کرنا ایسی ہے کہ ہر شے سلب ہو جائے گی, آج بھی اونچی سانس لینا وہاں کے تقدس کے خلاف ہے. کیا میں اور آپ آج جاتے ہیں اس آیہ کریمہ کے نسبت, کیا اللہ کے حبیب ہم گناہگار ہیں, ہم جیسے بھی ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہیں, ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے حضور معافی کی آپ ہی درخواست فرمائیں۔ کبھی یہ تڑپ دیکھی ہے ہم نے اپنے آپ؟ اگر جس تڑپ سے ہم حاضر ہوتے تو جتنی حجاج کی تعداد آج ہمارے بازاروں میں ہے، جتنے کاروبار میں ہے، جتنے معاشروں میں ہے، جتنے حج اور عمرے کی ادائیگی کے لوگ واپس ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، کیا ایسا ہوتا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا پیر و فقیر، کیا سیاستدان، کیا صاحب اختیار ایسے ہوتے کہ دعوے ایمان کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے دعووں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرتے کہ شب و روز معلوم نہیں کہ کہاں کس پر ظلم ہو رہا ہے، کہاں کون پس رہا ہے؟ کیا کبھی درد محسوس ہوا کہ ہماری حفاظت میں جو شہید ہوا ہے، جس کی گردن کٹی ہے، وہ بھی کسی ماں کا لال تھا؟ کبھی درد محسوس کیا کہ کسی کے معصوم بچے رہ گئے ہوں گے ہماری حفاظتوں کو؟ اور یہ جو تلخیاں ہیں، یہ جو دست و گریباں ہونا ہے، اس کا حل کہاں سے تلاش کرو؟ کون سی جدت تمہیں اس کا حل دے گی؟ جب بھی ان مسائل کے حل کو آؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ ماہ مبارک ربیع الاول کس لیے منانا ہے، عشق مصطفیٰ کس کا نام ہے، قرآن مجید پر عمل کہاں سے سیکھنا ہے، اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے مطمئن نظر نہیں رکھنا، روز معاشر کو دیکھنا ہے، رب کائنات کی رضا کو چاہنا ہے، اس کے قرب کو چاہنا ہے، تو سمجھ آئے گی کہ ہم نے ماہ مبارک ربیع الاول بنایا۔ اگر آئے گفتگو ہی الفاظ کا چناؤ ہوا اور ہم چلے گئے کہ ہاں ہم بھی شریک ہوئے تھے اور اپنی زندگی کی وہی نہ رہی کہ جس پر آئے تھے، جیسے ہیں جیسے رہے، تو کیا جب دنیا سے جائیں گے تو یہی خواہشات ساتھ ہم لے جائیں گے؟ اور عجیب بات ہے، زندگی کے کسی پہلو کو دیکھ لو، اسے ایمانیات کے حصوں میں دیکھو، اسے عبادات کے حصوں میں دیکھو، اسے معاملات کے حصوں میں دیکھو، دین اسلام ہماری ضرورت ہے، دین اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بڑا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، بڑا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کچھ اجرت لاتا ہوں، میرے والد مجھ سے پوچھتے نہیں، خرچ کر دیتے ہیں، انہیں منع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال اس کی ملکیت ہے۔ آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ آج کی جدت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بوڑھا نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اسے اولڈ ہوم میں پہنچا دو۔ کیا ہمارے مسائل کے یہی جدت کے حل ہیں؟ میں جدت کے خلاف نہیں ہوں، علوم ظاہر کے خلاف نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا، آج ساری جدت کے باوجود دنیا اس جدت کے جاننے کے بعد کہتی ہے کہ آج حالت جنگ میں دور کے جو ہتھیار ہیں، جو دور سے مارے جا سکتے ہیں، جنگ کا اس پر انحصار ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آج جنگ کا انحصار دور سے مار کرنے والے ہتھیاروں پر ہے، دست بدستہ نہیں ہے۔ آپ صدیاں پہلے دیکھو، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، دشمن پر دور سے ضرب کرنے والے ہتھیاروں پر محنت کرو۔ آپ زندگی کے کسی پہلو میں چلے جاؤ، آپ میاں بیوی کے رشتے کو دیکھو، اولاد کی نسبت دیکھو، ایک پیٹ کی اولاد بہن بھائیوں کی نسبت دیکھو، کوئی رشتہ اس کا تقدس، اس کا لحاظ، اس کا احترام نہ رہے گا اگر زندگی میں اتباع محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ اور یہ جو ہمیں غلط فہمی ہے کہ میں نے دنیا کمانی ہے، میں نے عزتیں کمانی ہیں، اگر یہ سارا کچھ میرے اختیار میں، وہ تو عز و من تشاؤ وہ تو ذل و من تشاؤ، پھر رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا اسے کہاں سمجھتے ہو؟ اس نے تمہیں عبادت کو پیدا فرمایا، استطاعت عطا فرمائی، تمہیں یہ سبب عطا فرمایا کہ کلام ذاتی سے نوازا، اور ہم اور آپ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں تو بعثت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ تو جب ان حصوں کو دیکھو گے کتنی فضیلت ہے، پھر ان حصوں کو ہم دیکھیں گے جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ محترم خواتین و حضرات، ایک درد ہے میں اس کو سارا دن بھی بولتا رہوں تو اتنا ہے کہ یہ دن تمام ہو جائے گا، یہ درد تمام نہیں ہوگا. اگر آپ بھی اپنے سوچوں میں جھانکیں اور خیال فرمائیں کہ جو کچھ میں نے کہا اور حق کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ان حصوں کو دیکھو تو سمجھ آئے گی امت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتفاق پر ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ جو بے لحاظیاں دین کے نام پر آ گئی ہیں، جو نفرتیں دین کے نام پر آ گئیں، یہ تو وہ در ہے جہاں سے محبتیں مخلوق ان کو تقسیم ہوئی جو کفر سے بھرے سینے لائے اور اللہ کے نور سے بھرے سینے لے گئے. اور وہ لوگ جو جانوروں کو پانی پلانے پر لڑتے تھے، اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر گئے اور ایک گھونٹ پانی نہیں لیا، کہا میرے بھائی کو دو. تو وہ کون سا دین اسلام کا پہلو ہوگا جو ہمارے اندر نفاق پیدا کر دے؟ پھر اپنے معاشروں کو دیکھو، جیسے ہم ہوں گے ایسے معاشرے ہوں گے، جیسے معاشرے ہوں گے ایسے صاحب اختیار ہوں گے. اور کیا آج جو کچھ ہم سہ رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، وطن عزیز کی قربانیوں میں دیکھو، جس دن سے یہ ملک مرض وجود میں آیا، اس دن سے لے کر آج میری ان گزارشات تک، شاید ہی کوئی دن ایسے گزرے ہو، ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ جہاں اس کا خون اس پر خون نچھاور نہ ہوا ہو. ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے اس پر قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. ابھی شوم آزادی گزرا ہے، اس یوم آزادی پر آپ تجدید عہد دیکھیں اپنا، اپنی قوم. قوم کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ ایک ملکی نسبت ہے، ایک سربراہ ہے، ایک افراد ہیں، وہ سارے گھر کے حصے ہوتے ہیں. کبھی گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حصے دار گھر کی بنیادیں اکھیڑ رہا ہو، ہر ایک اپنے جھگڑے میں گھر کا سامان باہر پھینک رہا ہو، ہر ایک اپنی تعمیر شدہ چیزیں گرا رہا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی ایسی تقریب دیکھی ہے؟ تو جب ملک میں آ کر ایک قومی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے الفاظ، ہمارے انداز، ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پر بیٹھ جائیں؟ ہم تو وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ہم دنیاوی امور مرکز کتنے دور چلے جائیں. لیکن یاد رکھیے گا محترم خواتین و حضرات، آج کے مکلف ہیں ہم، اپنے فرصت، اپنی زندگی میں ہر کوئی مکلف ہوتا ہے. آج ہم مکلف ہیں، میں مکلف ہوں، آپ مکلف ہیں، دین اسلام کو سمجھیں، اسے پڑھیں. اسے اتنی بھی ہم توجہ نہ دیں جتنی بچے کی گرامر یا اے بی سی کو دیتے ہیں کہ بنیادیں معلوم نہ ہو، ایمان معلوم نہ ہو، فرائض سے آگاہی نہ ہو، دنیا کا کام نہ رہے، فرض نماز رہتی ہے تو رہ جائے. فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم نہیں کہ اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں. دنیا کی حیثیتوں میں کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میں کہیں بڑی حیثیت کے سامنے پیش ہو کر درخواست کروں اور مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی جج کے سامنے، کسی افسر کے سامنے، کسی اپنے سے بڑے کے سامنے کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اس سے کیا درخواست کر رہا ہوں؟ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سمجھتے ہیں اور گھبرا گھبرا کر الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوں کہ میں اللہ کے روبرو حاضر ہوں. کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس کے حضور رکوع سجود میں ہم اپنی دکانداریوں پر بات کر رہے ہیں، اپنے لین دین پر بات کر رہے ہیں. تو جب اپنی نمازوں کی فکر کریں گے تو وہ لخت جگر جو ہماری گودوں میں پل رہے ہیں، وہ ہماری اولاد جو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں، ان کی تربیت میں دین نہیں لائیں گے. مولانا پر اعتراض کر دو، پیر صاحب پر اعتراض کر دو، مدرسے پر کر دو، خانقاہ پر کر دو، مولانا نے اپنی قبر میں جانا ہے، پیر صاحب نے اپنی قبر پر جانا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. وہاں ہم کیا جواز دیں گے کہ جی ہمارے علماء اچھے نہیں تھے، ہمارے پیر صاحب اچھے نہیں تھے، ہم نے دین اس لیے نہیں پڑھا، ہم نے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں جانے. تو جب ان حقائق کو آؤ گے پھر یاد رہے گا ماہ مبارک صرف 12 ربیع الاول کو نہیں مناؤ گے، پورا مہینہ مناؤ گے، 12 مہینے مناؤ گے، سال مناؤ گے اور زندگی کے شب و روز مناؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کپڑا پہنو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سیدھے رخ سے پہننا سنت ہے، تو پہننے اوڑھنے میں یہ محبت اور عقیدت مناؤ گے. اور محترم میں خود بیمار آدمی ہوں، زندگی کے ماوسال میں جتنی یادیں میری باقی معاملات کی نسبت سے ہیں، اتنی یادیں میری بیماری اور تکالیف کے ساتھ میں ہیں. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، بلکہ گزر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ چل پھر رہے ہیں اور مجھے تکلیف ہے. یہ صرف خیال گزرا اپنے ذہن میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے، عجیب طریقے سے بیٹھا. تو میں نے پلٹ کر دیکھا، خوب رو، بہت خوبصورت جوان، لیکن اس کا نیچے کا دھڑ نہیں تھا. اب اس کے نہ دھڑ ہونے میں اور میرے ڈگمگا کے چلنے میں اور کسی کے صحت مند ہو کر دوڑنے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی امتحان میں ہے. اگر دنیا ہی ہوتی تو بات ہوتی، لیکن جب بات اخروی آئے گی تو بندے مومن کو ایک کانٹے کا چبنا کتنی گناہوں کی معافی اور کتنے اور اجر ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر بات جب وہاں کی ہوگی، آخرت کی ہوگی، تو پھر یہ ہماری تنگ دلیاں اور یہ آپس کے تضادات کم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہی فتح و شکست کریں گے تو یہ مسائل بڑھیں گے. اور قرآن کریم کی اگلی جو آیا کریمہ ہے نا، اللہ کریم فرماتے ہیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اب میں نے جتنی باتیں کی ہیں، اپنے مسائل، اپنی شکایتیں، اپنے معاملات ذہن میں رکھیں، اور جب میں ترجمہ پڑھوں گا تو پھر مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے. بس آپ کے پروردگار کی قسم، نبی کریم کو فرما رہے ہیں اللہ کریم، رب کہتے ہیں جو ہر محتاج کی ضرورت پوری فرمائے، فرمایا بس آپ کے پروردگار کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، آپ کی بات حکم کا درجہ نہ رکھتی ہو، آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہوں. صرف منصف نہیں، منصفی بھی نیاں خانے دل سے نہ مانیں. تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ آپ کے پروردگار کی قسم کہ آپ کے حکم کو خوشی خوشی نہ مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے. اب اگر ہماری پسند و ناپسند، ہمارے حالات، ہمارے کاروبار، ہماری ذاتی زندگیاں، ہماری خاندانی معاملات، لین دین، اب آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں رب کائنات کیا فرما رہے ہیں. اور آخری حصے میں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں نے ان حقائق پر بات کی ہے جن حقائق کا سمجھنا اس اتباع کی بنیاد ہوگا، ہمارے لیے ایک ادراک ہوگا. کچھ حصوں میں میں نے قومی حمیت کی بات کی ہے، تو یاد رکھیے گا، جب ایمان مضبوط ہوگا تو قومی حمیت بھی مضبوط ہوگی. اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ دنیا کے طول و عرض میں سفر کیا، جدت بھی دیکھی ہے، وہ ممالک بھی دیکھے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، ترقی پذیر ہیں، یا جن میں غربت ہے، وہ حالات بھی سارے گزرے اور دیکھے ہیں. لیکن یقین مانو، اللہ کا آج کے وقت میں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی کہے کہ میرا ملک ہے. یہ کہنا کہ میرا ملک ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. میں کسی کے غلط فیصلے کو، کسی کے غلط حکم کو کبھی درست نہ کہوں، لیکن اس حق میں میں اپنی جان بھی دے دوں کہ کوئی آنچ میرے ملک پر آئے. مجھے اپنا ملک عزیز ہے، مجھے اپنی قوم عزیز ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے اللہ اور میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ اپنے ملک و قوم پر مسلمان جب کوئی جان دے، موت کے پل سے گزرے، تو میرے اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، میں اسے رزق دیتا ہوں. ہاں، ہم کس روش پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی. پھر میں نے جو حدیث شریف پیش کی تھی کہ جتنے بھی گناہ ہوں، جتنی بھی غلطیاں ہوں، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کے حضور پیش ہو جاؤ. معافی مانگو وہ تمہارے لیے معافی کی سفارش فرمائیں, دعا کریں میں تمہیں معاف کر دوں گا, غفور الرحیم ہے. تو کیا میرے آپ کے پاس شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں؟ وہ اللہ جو نادار حج کے لیے سعادت نہیں رکھتا, اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیار ہو کر شوق سے جمعہ پڑے, اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج یہاں جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو, کیا اسے یہ شرف نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کے حضور حاضر ہو گیا؟ یا رسول اللہ وسلم میں حاضر ہو گیا, میں گنہگار, میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں, میرے لیے آپ معافی کی دعا فرمائیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے لیے میرا حبیب معافی کی دعا فرمائے گا مجھے معاف کرنے والا پائے گا. تو ہر ایک کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں. اور دوسرا جو حصہ ہے کہ کل شین سقالتن, اگر دلوں کو زنگ لگ گیا ہے تو اس کی صفائی کا نسخہ بھی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں, کان بہرے ہو گئے ہوں, نہ دیکھتا ہو اور نہ سنتا ہو, دل زنگ آلود ہوں, فرمایا لکل شہین سقالت و سقالت القلوب ذکر اللہ, اللہ کی یاد کرو, اللہ کریم کے اسم ذات کو یاد کرو. قرآن فرماتا ہے کیا ہی اچھے ہیں سیدھے ہاتھ والے, اور فرمایا کیا برے ہیں الٹے ہاتھ, لیکن فرمایا کیا ہی اچھے ہیں جو آگے والے ہیں سابقون الاولون. اور اس حصے میں فرمایا کہ رضا کے ساتھ قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم میرا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائیں. تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں دینی پہلو, اظہار محبت, اپنی حقیقت, آج کے فیصلے, تمام باتوں پر میں نے گزارشات کی ہیں. ٹوٹے پھوٹے لفظ ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ شاید ہے کہ جو کوئی بھی عرض کیا ہے درد دل سے عرض کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے عرض کیا ہے. اور یہ چاہتا ہوں کہ امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت ہمیں نصیب ہو کہ جو حق ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, جو مسلمان کے لیے معراج ہے, کہ اسے اللہ کریم کی بندگی تک نصیب ہو. طریقہ ذکر عرض کر کے اس کے بعد دعا کے لیے. تو طریقہ ذکر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اسی طرح برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر جاری ہے. یہ صدری علوم ہیں, یہ سینہ بسینہ چلتے رہیں گے. میرے لیے فیصل آباد میں اس موضوع کو زیر بحث لانا میری بڑی خوبصورت پہلو جو ہے اس سے میری یاد وابستہ ہے. میں پہلی دفعہ آج سے غالباً کوئی بہت تھوڑا بھی ہوا تو 28 سال پہلے کی بات ہوگی, تقریباً اتنی بات ہوگی 27-28 سال کی. تو مجھے حضرت نے ذمہ داری جب پہلی تنظیمی دی تو میرا پہلا وزٹ ہی فیصل آباد کا تھا. اور پہلے وزٹ میں جب میں فیصل آباد میں آیا تو میرا ایک اصول رہا ہے, میں اپنی حدود نہیں چھوڑتا, نہ کسی کو اپنی حد میں داخل ہونے دیتا ہوں نہ میں اپنی حدود چھوڑتا ہوں, شروع سے میرا مزاج ہے. تو حکم نہ تھا کہ صاحب مجاز کے علاوہ کوئی ذکر کرائے. تو جب میں یہاں آیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت کے بیٹی ہیں آئے ہیں ذکر کرائیں. میں نے کہا نہیں کراؤں. کیوں نہیں کرائیں گے جی؟ میں نے کہا صاحب مجاز جسے اجازت ہے وہ ذکر کرائے گا, صاحب زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, تعمیل حکم جو ہے وہ ہماری ذمہ داری, نہیں کروں گا. عجیب معاملہ, اللہ کے اپنا نظام ہے, کوئی ایسا امر پیش آیا کہ صاحب مجاز کو یہاں سے جانا پڑا. وہ کسی مجبوری میں اٹھ گئے, انہوں نے کہا صاحب مجاز چلے گئے. میں نے کہا ضرور ذکر کروں گا. ذکر پر بیٹھ گئے خواتین و حضرات, اللہ اللہ کی, گناہگار لوگ ہیں, ذات کی بات نہیں شرف کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں جب میں ذکر کرتے ہوئے فرافر رسول کے مراقبات پر پہنچا تو میرے اندر بڑا خوف تھا, اور آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں بڑی نازک ہیں. گنہگار لوگ ہیں, اپنا حساب کیسے دیں گے, اتنی مخلوق کا ساتھ حساب دینا ہوگا. تو بڑا خوف ہے, تب بڑا خوف تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو روضۃ الدر پر پہنچا تو اس پریشانی کے سبب مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میری کمر پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ تکڑے ہو گھبراتے کیوں؟ یہ میرے لیے شرف ہے اس فیصل آباد میں، چونکہ یہاں میرا پہلا وزٹ تھا انتظامیہ میں. اب اگر یہ کہو کہ فنا فی رسول کیا ہوتا ہے اور اے بیان کرنے والے تو نے کیا کہا، تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے کوئی صاحب ایمان نہ پہنچ سکتا ہو. جاننا چاہتے ہو اپنے اللہ سے، اپنے قلب میں طلب صادق پیدا کرو. وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ یحبہم و یحبونہ. مالک مخلوق سے پیار کرتا ہے تو مخلوق سے پیار مالک کو ہوتا ہے. طریقہ ذکر عرض کر دوں، پاس انفاس ہے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے. متوجہ اللہ بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں. جنہیں نہ معلوم ہو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ کر لیں. متوجہ بیٹھے، سانس آئے لفظ اللہ، سانس خارج ہو لفظ ہو. آئے تو دل کے اندر لفظ اللہ دل میں اترے، اور خارج ہو تو ہو دل پر ضرب کرے باہر سے، اللہ ہو کا ذکر ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ ان رازوں کو کوئی جاننا چاہے تو یہ ایسے راز نہیں ہیں کہ نہ جان پاؤ، لیکن اس آیت کا مصداق ہونا پڑتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لندینہم سبلنا. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، یہ انعقاد قبول فرمائے. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ عملی زندگی پر بات کی ہے، جب یہاں آپ میں تقسیم ہو لنگر، آپ یہاں سے جب اٹھنے لگیں، اگر آپ کے کسی تیز عمل سے دوسرے بندے کو دھکل لگا، ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا، ہم نے کیا بیان کیا. اپنی زندگی میں اصول ہو کہ جو بہتری سمجھ آئے کہ یہ بہتر ہے تو پھر اسی وقت اس پر عمل ہو، اس لیے کہ دوسری سانس کا نہیں پتا. آخر میں وہ لوگ جو بیعت کے لیے میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں، اور اس میں یاد رکھیے گا، بیعت وہ شے ہوتی ہے جو اپنا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کے دیکھ کے سننے سے نہیں ہوتی. اور بیعت وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص کو اس شعبے تصوف کے لیے اپنا استاد مانتا ہوں. رہتی ایک ہے، یہ متعدد بیعتیں جگہ جگہ نہیں رہتی، اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہو جائے گی. تو جنہوں نے خواتین میں بھی بہت بڑی تعداد ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، تو ان میں بھی یہاں بھی جنہوں نے بیعت کرنی ہو میرے ساتھ سیدھا ہاتھ اٹھائیے گا. اور کوشش کیجئے گا کہ بے شمار جلسوں میں بے شمار بیعت ہوتی ہے، بات کا رابطہ نظام کا ان کا نہیں بنتا. تو جو بھی بیعت ہو تو کوشش کیجئے گا کہ ساتھیوں کے ساتھ ان کا رابطہ ضرور بن جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب علیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. آپ سب کو اس سالیوں میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی کہ بیعت قبول کی. آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام على حبیبه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بار الہ ہم بڑے کمزور و خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ تیرے تیرے حبیب کے تذکرے پر جمع ہیں، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے. ہمارے جن دوستوں میں انتظامات میں ذمہ داریاں انجام دیں ہیں، ہر ایک کی محنت قبول فرما، ہر ایک کا آنا قبول فرما. بار اللہ یہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما. ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما، انہیں فراوانیاں عطا فرما. جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما. بار اللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت عطا فرما. بار اللہ مشائخ اعظام کے درجات ہم وقت بلند فرما، ہمیں ان کے لیے صدقے جاریہ ہونا نصیب فرما. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. بار اللہ اس امت کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس قوم کے اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہمیں عدل عطا فرما، اپنی زندگیوں میں عدل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقے جاریہ ہونا عطا فرما. بار اللہ تو غفور الرحیم، ہم بکھر چکے ہیں، اس امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. بار اللہ تو غفور الرحیم، ہمارا یہ آج کا جو جمع ہونا ہے، بار اللہ ہمیں شرع صدر عطا فرما، ہمیں تعلیمات محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب فرما دے، ہمارے قلوب کو نکھار دے برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا وفی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وسیر رحمت اللہ تعالیٰ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ عبید اللہ رحمان جامی رحمت اللہ محمد صالح رحمت اللہ سلطان العارفین خالہ الہی بحرمت حضرت مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علامہ فیضات مولانا یار خان رحمت اللہ قاسم فیض امیر محمد خان وصلی اللہ تعالیٰ خیر حلقی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.